الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اصل واقعہ پھر بیان ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا تعارف اس انداز میں کروایا کہ فرعون مبہوت ہو گیا. اور یہ دنیا کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور حق اپنی دلیل کو واضح کرتا ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے, تو باطل جھگڑے پہ اتر آتا ہے. جہاں دلائل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں تو وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے. یہ بہت پرانا اصول ہے اور آج بھی دنیا میں یہ اصول رائج ہے کہ جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہو, دو آدمی بیٹھ کر گفتگو کریں, دلیل سے ایک دوسرے کو سمجھائیں, اور جہاں یہ محسوس ہونے لگتا ہے باطل کو کہ اب باطل کی شکست ہے اور حق کی جیت ہے, تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. تو فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, تو نے اگر میرے علاوہ کسی اور اللہ کا نام لیا تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا. دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب تک فرعون بے بس, لاچار اور عاجز ہو گیا تھا صرف گفتگو میں. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اولو جئتک بشیئ مبین, کیا اگر میں تیرے پاس ایک کھلم کھلی چیز اور کھلم کھلی دلیل پیش کروں تو بھی تو مجھے قید میں ڈال دے گا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ فأت به ان کنت من الصادقین, پھر مجھے دکھا اگر تو سچا ہے. جب جب بھی نبی یا رسول اپنے زمانے میں کفر کو للکارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں کر کے دکھاؤں گا, اور یہ نبی کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ نبی سے کہتے ہیں کہ بول میرے پیغمبر, تو جب جب بھی نبی دنیائے کفر کو للکارتا ہے تو دنیائے کفر اس کو اپنا معجزہ دکھانے کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دکھاؤ. اور کیا اس کے پیچھے یہ نیت ہوتی ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے؟ یہ نیت نہیں ہوتی. نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں, اگر نہ دکھا سکا تو خود جھوٹا پڑ جائے گا. ابو جہل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کئی مرتبہ حاضر ہوا,
اور اس نے آ کر بڑے بڑے معجزات طلب کیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ انکار فرماتے تھے کہ معجزہ دکھانا میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے. اور حق کی صداقت کے لیے ایک معجزہ کا دکھا دینا کافی ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ بار بار معجزات کا ظہور جو فرماتے ہیں وہ ہم پر شفقت کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ ہے، ورنہ ایک معجزہ کافی ہے دلیل کے طور پر کہ بھئی دیکھو میں ایسا ایک کام کر رہا ہوں جو پوری دنیا کرنے سے عاجز ہے. میں نے تو ایک کام کر کے دکھایا، تم بھی تو کوئی کام کر کے دکھاؤ. لیکن بار بار وہ آ رہا ہے. شق القمر کا واقعہ ہوا، آئے کفار اور کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، دو ٹکڑے ہو گئے. فنا چیز دکھاؤ، فنا چیز کر کے دکھاؤ، فنا چیز کر کے دکھاؤ. کبھی انکار، کبھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے. انکار تب ہوتا تھا جب اللہ کی طرف سے انکار کہ میرے نبی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی ہر فرمائش کو پورا کرنا تیرے ذمے نہیں ہے، بہت دکھا چکے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمت جوش میں آتی تھی، پھر ایک موقع کہ ٹھیک ہے دکھاؤ. ابو جہل ایک مرتبہ اسی طرح آیا کنکری لے کر مٹھی میں، چند کنکر لیے مٹھی میں ابو جہل پہنچا، مسکراتے ہوئے سرکار دو عالم سے کہا میری مٹھی میں ہے کیا چیز یہ بتلاؤ ابھی، تم نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ تم ہو نبی. نبی کا معنی غیب کی باتوں کو جاننے والا، غیب کی باتیں بتلانے والا. اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ غیب کی باتیں لوگوں کو بتلاتا ہے، جنت کی بات بتاتا ہے، جہنم کی بتاتا ہے، پہلے کیا ہوا وہ بتاتا ہے، آگے کیا ہوگا وہ بتاتا ہے اللہ کی مدد سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت بھی جوش میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تار جڑ گیا، اور وہاں سے رابطے کے بعد آپ نے ابو جہل سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے مجھ سے کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں، کیا چاہتا ہے بتا، میں بتاؤں تجھے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ والی چیز تجھے بتائے کہ میں کون ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ کنکر میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ معجزات کی جو مطالبات ہوتی تھی دنیا کفر کی طرف سے، وہ اس لیے نہیں کہ اگر معجزہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہم اسلام قبول کریں گے، بلکہ اس لیے مطالبات ہوتے تھے کہ اگر یہ نہ دکھا سکا تو ہم لوگوں میں پروپاگنڈا کریں گے کہ دیکھو نہیں دکھا سکا، جھوٹا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے قید کر دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں واضح نشانی تیرے سامنے پیش کروں، ایک معجزہ تو بھی، تو اس نے کہا کفات بھی ان کنت من الصادقین، میں تو تجھے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اگر تو سچا ہے تو پھر دکھا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو نیچے پھینک دیا. قرآن کہتا ہے کہ اچانک وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، کھلم کھلا، بہت بڑا. فرعون نے جب اس اژدہے کو دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا اور حرکت کر رہا ہے چھوٹے سانپ کی طرح، اتنا تیز اژدہا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو لپکا اور لپک کر اپنے تخت کے نیچے گھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے چلا کر کہنے لگا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو، موسیٰ اس کو پکڑ لو، موسیٰ اس کو پکڑ لو. ایک سیکنڈ میں ساری خدائی ختم. اللہ کتنا پاورفل ہے، اللہ کتنی قدرت والا. ایسا رعب اس کے دل میں ڈالا کہ ایک سیکنڈ میں ساری خدائی سب کے سامنے ختم. موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی بن گئی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب دوسری نشانی تجھے دکھاتا ہوں. بغل کے نیچے ہاتھ دبایا، نکال کر دکھایا تو چاند سے زیادہ سورج سے زیادہ روشن تھا. اب فرعون نے دیکھا کہ اس کا اثر میرے وزیروں پر اچھا خاصا پڑا ہے، تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر، آگے پیچھے دیکھ کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. پبلک کو اپنے ہاتھ پر لے لے گا، اور پبلک جب اس کے ساتھ ہو جائے گی تو ہماری حکومت خطرے میں، میری بھی اور تمہاری بھی، اس لیے کہ وہ بھی تو بڑے بڑے وزیر تھے. فماذا تأمرون، بتاؤ بھائی تمہاری کیا رائے ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا جادوگر آ گیا ہے ہمارے ملک میں. وہ بھی تو چاپلوسی کرنے والے تھے، ان کو بھی تو فرعون سے بہت کچھ مل رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ اگر فرعون کی خدائی ختم ہو گئی تو ہماری بھی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے مشورہ دیا کہ ارجی ہوا اخا ہو وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دے دو، ان کو کہو کہ تمہارے کرتب کا جواب ہم دکھائیں گے. اور سارے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو، اور ان کو یہ ریسپانسبلٹی دو اور یہ ذمہ داری دو کہ ماہر سے ماہر جادوگر جتنے بھی ہمارے ملک میں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اس لیے کہ جادوگر کا مقابلہ جادوگر ہی کر سکیں گے. اور ہمارے ملک میں اس سے بڑے بڑے زیادہ ماہر جادوگر ہیں. تو فرعون نے کہا، اللہ جل جلالہ عم من والو پہلے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پر تحقیق کہ ہم نے اس کو ہماری تمام نشانیاں دکھلائی. دو تو واضح معجزات، اور باقی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کا جو منظر کھینچا. فَكَذَّبَ، لیکن اس نے جھٹلایا، کہا کہ یہ جھوٹا ہے. وَأَبَى، اور اس نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو تیرے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے، کیا تو آیا ہے تاکہ تو ہمیں نکالے ہماری زمین سے تیرے جادو کے ذریعے؟ اے موسیٰ ایسا مت سمجھ کہ ہمارے پاس بھی جادو کی طاقت نہیں ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور بھی ضرور اسی جیسا جادو کو لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس تو ہمارے اور تیرے درمیان ایک وقت کو مقرر کر. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، اور وہ وقت ایسا ہو کہ ہم بھی اس وقت پر پہنچے تو بھی پہنچے، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت کی مخالفت نہ کرے کہ ہم پہنچے اور تو نہ آئے، یا کہ تو آئے اور ہم نہ پہنچے. مکانن سوا، اور جگہ کا انتخاب جو کرنا ہے وہ برابری کی جگہ ہو. یہ مکانن سوا میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں. برابری کی جگہ کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ کا انتخاب ہو کہ تجھے پہنچنے میں بھی تکلیف نہ ہو، ہمیں پہنچنے میں بھی تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر سے جو 3 میل کے فاصلے پر ہو اور ہمارے گھر سے 50 یارڈ کے فاصلے پر ہو، تاکہ کوئی بہانہ نہ کر سکے. اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ مکانن سوا ہموار زمین، یہ فرعون نے شرط لگائی کی فتح اپنے پیغمبر کی کامرانی اور کامیابی کے ذرائع خود فرعون سے طے کروا رہے ہیں کہ کامیابی تو میرے موسیٰ کو ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فرعون ایسی شرط لگائے کہ میرے موسیٰ کی کامیابی کا کسی کو شک نہ رہے. یہ بات طے ہو گئی. تو آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موعدکم یوم الزینہ، تمہارا وقت مقررہ زینت والا دن ہے، میلے کا دن ہے. یہ تو دن مقرر کیا فرعون کے زمانے میں، فرعون کی حکومت میں ایک میلہ لگتا تھا جس دن فرعون کے ملک کے سارے باشندے جمع ہوتے تھے، اس میلے میں حاضری دیتے تھے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مجمع اکٹھا ہو جائے اچھا ہے. اور چونکہ فرعون نے ان کو اختیار دیا دن مقرر کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ، میلے کا دن یہ تمہارا وقت مقررہ ہے. اور اس کو یوم الزینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میلے کی وجہ سے شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں ڈیکوریشن کیے جاتے تھے، جیسے کرسمس وغیرہ کے موقع پر اس ملک میں ہوتا ہے، اور لوگ نئے نئے لباس پہن کر آتے تھے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا ایک مخصوص وقت بھی مقرر کیا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى، اور یہ کہ لوگوں کو چاشت کے وقت اس مقابلے کے لیے جمع کیا جائے. میلہ تو تمہارا صبح سے شام تک چلتا ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن کے مقرر کرنے میں تو مصلحت یہ تھی کہ ہر ہر فرد وہاں حاضری دے گا، چاہے اس کو اس مقابلے میں انٹرسٹ ہو کہ نہ ہو آئے گا. اور اتنے بڑے میدان میں اگر کوئی واقعہ پیش آئے گا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی فتح کا یقین تھا چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اتنے بڑے مجمع میں جو بھی واقعہ پیش آئے گا وہ پورے ملک میں اس طرح پھیل جائے گا جیسے کہ بجلی پھیل جاتی ہے. اور دن میں بھی وقت کو بھی مقرر کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ کون سا وقت؟ وقت یہ متعین کیا کہ چاشت کا وقت. اور اس کو متعین کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چاشت کے وقت جتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اتنا اور کسی وقت میں نہیں. ضلع میں آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سویرے آ کر 3-4 بجے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 11-12 بجے آ کر شام کو پھر جاتے ہیں، آدھے آدھے دن والے. اور دوپہر کا چاش کا وقت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مجمع اس وقت اکٹھا ہوتا ہے. اور چاش کے وقت میں روشنی بھی کامل طور پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی کو کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے میں بھی کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، دن بھی مقرر یوم الزینہ، اور وقت بھی مقرر چاش کا وقت، اور رہی بات یہ کہ ہموار زمین، تو ہموار زمین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کا میلہ تو ہموار زمین ہی میں لگتا ہے، وہ جگہ تو صحیح ہے پہلے سے، تو جگہ تو صحیح ہے، وقت اور دن مقرر کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور فرعون اپنی تیاری میں لگ گیا، لوگوں کو بھیجا کہ ماہر ماہر جادوگروں کو لے آؤ، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان سے پروگرام طے کرنا چاہیے. ان کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرتب دکھایا ہے اس کے زام کے مطابق اس کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، ان کو معلوم ہو کہ ہمارے سامنے کیسا مقابلہ ہے. بس انشاءاللہ یہاں سے آئندہ کے پھر بیان کریں گے، اس سے کہ ورنہ درمیان میں بات ادھوری رہ جائے گی. بس یہ اب مقابلہ آ رہا ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ اللہ جل جلالہ و عم من والہ حالات کو کیسے بدلتے ہیں.
اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنے پیغمبر کو بے وسائل ہونے کے باوجود کس طرح فتح اور کامرانی عطا فرماتے ہیں, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہدایت کے دروازے کس طرح کھولتے ہیں, وہ آگے کی انشاءاللہ آیتوں میں پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سیرت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یقین کامل پیدا فرمائے, ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی معرفت اور محبت کا نور پیدا فرمائے, اور ہمیں بھی تعلق مع اللہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.